الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. مولا يا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من ذانت بالسر. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے، انہیں کوئی ناگواری پیش نہ آئی اور وہ اللہ کی رضا مندی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کے مالک ہیں. یہ وہ موقع ہے جو غزوہ احد کا ہے، اور غزوہ احد جو بپا ہوا ہے اس کے بعد کے حالات جو پیش آئے ہیں، قرآن کریم ان سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے. جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوا، اور شہداء میں انصار کی تعداد زیادہ تھی، منافقین الگ ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں اور اس غزوہ میں شرکت انہیں نصیب ہوئی. اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، اور مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں تک جو ہے تعقب ملتا ہے. اور عجیب بات ہے، اس تعقب میں تمام مفسرین جو ہیں وہ شامل ہیں کہ یہ تعقب وہاں تک کیا گیا. اس میں دوسرے دن سے متعلق ایک اور اعلان کے تحت مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن خمر الاسد ایک جگہ ہے، شاید اس کے نام میں کو غلطی نہ کروں، تو مدینہ منورہ کے مضافات میں باہر ہے، تو وہاں تک جو ہے یہ دوبارہ پہلو ملتا ہے. پھر سایہ کریمہ کے شان نزول میں وہیں سے جو ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر ابو سفیان اور اس کے رفقاء نے یہ بات کی کہ ہم ابھی پلٹ کے حملہ کرتے ہیں، پھر ان کے دل جو ہیں وہ خوف کھائے تو وہاں سے چلے گئے. کفار کے قلوب کا خوف قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، اور روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ وہ پھر اپنے منصوبے پر عمل نہ کر سکے، چونکہ وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ حملہ ہم نے کیا ہے، ہمارا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کا مقصد نقصان پہنچانا تھا، مدینہ منورہ کو تباہ و برباد کرنا تھا، اسلامی ریاست کی جو بنیاد ہے اسے اکھیڑنا تھا، منافقین کے ساتھ ساز باز کر کے ایک نیا نظام لانا تھا. تو وہ سارے پہلوؤں کو جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو حملہ آور کا کوئی ایک مقصد پورا نہیں ہوا، اور میدان کارزار جو ہے اور میدان جنگ جو ہے وہاں پر اسلامی لشکر کا قیام اور شہداء کا دفن کرنا، یہ ساری مستند روایات میں ملتا ہے. نقصان ضرور ہوا، اور اسے قرآن کریم نے بھی آزمائش اور تکلیف دہ صورت بیان فرمائی ہے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جو نقصان ہے یہ تمہاری کمی کے سبب آیا ہے، یعنی تعمیل حکم جو ہے اس میں جو کمی بیشی واقع ہوئی وہ سبب بنا آزمائش کا، تکلیف کا. اللہ کریم نے صحابہ کرام پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ وہ درجہ صحابیت انہیں نصیب، اور درجہ صحابیت بالعموم نہیں ہوتی، یہ صحبت بالخصوص اس لیے ہو جاتی ہے کہ میت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے. اور جب آج ان ہستیوں پر بات کی جاتی ہے، ان واقعات پر تحقیق کی جاتی ہے، انتہائی احتیاط کو ملوز خاطر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ جو اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء یہاں بات بڑی نازک ہو جاتی. صحابہ پر کوئی بھی کمی بیشی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ وہ ساری بات آپ پر آتی ہے, اور آپ نے فرمایا جو بات مجھ پر آتی ہے وہی بات اللہ پر جاتی ہے. تو یہ عمومی بات نہیں ہے. آج ایک عالم دنیاوی علوم کے ساتھ علوم دینیہ میں مہارت حاصل کرتا ہے, یا علوم دنیاویہ نہیں دینیہ ہی میں کمال حاصل کرتا ہے, تمام وجودی استعداد کے ہوتے ہوئے, باوجود تمام استعداد کے اعلیٰ ترین بھی, تو وہ جو خیر القرون کی برکتیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو ہستی اپنی ہے, تبا تابعین کے جو جوتی کی خاک ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. جو ادراک, جو ایمان کی منازل, جو ایمان کا راسخ ہونا, جو تعلق مع اللہ, جو انہیں ایک امتی کا شرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میت ہے, کوئی شے اور ثانی نہیں ہو سکتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اقتداء کو ہدایت عطا فرمایا ہے, اور کسی صحابی کی بھی اقتداء شروع کر دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیابی کا راستہ. اب اس مقام کا یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ واپس مدینہ کی طرف جا رہے تھے, جو شاید مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر پر تھا. تو اس وقت جو کفار اور مشرک تھے انہوں نے اس طرح کی بھی باتیں کی ہیں کہ وہ تاکر مدینہ منورہ میں خوف پھیلے. اور یہ جو پچھلا حصہ آیا کریمہ کا, جو پچھلے بیان میں نے آپ کو عرض کیا تھا, اس میں اللہ کریم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. یہ جو فرمایا گیا نا, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا, کہ لوگوں نے کوشش کی کہ ان کے سامان حرب کی اطلاع دی جائے, ان کی طاقت کی اطلاع دی جائے تاکہ ان میں خوف پھیلے, اور یہی بات وہ چاہتے تھے کافر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ان کا جواب دیا جائے گا, ان کی للکار کا جواب دیا جائے گا. تو آپ نے ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا ان کے علاوہ جو غزوہ احد میں لوگ شامل ہوئے ہیں کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے, کہ وہ اس دن اس غزوہ کے دن گھر میں صرف اس لیے رہ گئے تھے کہ ان کے والد ماجد جو ہیں وہ تشریف لے گئے اور ان کے ذمے جو ہیں اہل خانہ کر گئے تھے, اور والد شہید ہو گئے. اور دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعلان فرمایا, تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ مجھے بھی اجازت عنایت فرمائی جائے, آپ نے انہیں اجازت بھی عطا فرمائی. اور وہاں سے وہ کفار کا لشکر جو ہے آپس کی بحث مباحثے کے بعد, اور یہ مانتے ہوئے کہ ہم اپنے کسی مقصد میں پورے نہیں ہوئے, وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف چلا. اب ایک دوسرا حصہ جو ہے وہ جو بدر صغرا کی نسبت سے ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ اگلے سال پھر جو ہے وہ مقابلہ ہوگا اور بدر میں جمع ہوں گے اور مقابلہ کیا جائے گا, اور اس کی تیاری بھی انہوں نے کی. مکہ مکرمہ سے نکلے اور میدان تک پہنچے ہی نہیں, پہلے واپس ہو گئے, اور مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دوبارہ وہاں بھی تشریف لے گئے, تو بدر صغرا. تو وہاں پر بھی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں کاروباری حیات بھی ہوتی تھی, تو جب کوئی مقابل نہیں آیا تو وہاں رہنا, وقت گزارنا, پلٹنا, پھر اس میں جو اللہ جل شانہ کا فضل, اسے ہم روزی کی نسبت سے ہی لیتے ہیں کہ روٹی روزی جو ہے یہی اللہ کا فضل ہے, بالعموم آج جو ہم لیا جاتا ہے ہم لیتے ہیں مانا, تو واپس پلٹے. اس تمام پہلو میں یہ آیا کریمہ کی جو شان نزول ہے, پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے, کفار نے تو یہ کہا کہ بڑا سامان حرب ہے اور تباہ کرنے کے در پہ ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا مسلمانوں کے لیے اور جذبہ پیدا کر، اور ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے اس کی طرف حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشارہ فرماتے ہیں، کوئی ایک موقع، کوئی ایک آواز، کوئی ایک واقعہ غزوہ احد کے شہداء کی نسبت کہ ان کے لواحقین، یا زخمی جو غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوئے ہیں، کوئی ایک بات ایسی نہیں تاریخ میں نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے اور نہ ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا، ویسا کیا ہوتا تو یہ نقصان ہو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ اور بڑے جری طاقتور ماہر حرب کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ چچا کا اور بڑا قریبی اور محبت اور احترام اور پیار کا تعلق، وہ شہید ہوئے. نہ صرف شہید ہوئے بلکہ ان کے وجود کو مسئلہ کیا گیا، اعضاء کاٹے گئے، سینہ چیرا گیا. تو اس تکلیف یا اس دکھ کا مقام اپنا، لیکن تاریخ میں کوئی ایک جگہ، کوئی ایک لفظ ایسا کسی کی طرف سے نہیں ملتا کہ جو شہداء کے لواحقین ہوں یا غازی ہوں، کہ جس پر کوئی یہ کہہ سکے کہ ہاں فلاں جگہ یہ بات آئی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا. وہ اللہ جل شانہ کی رضا پر اتنے راضی ہیں کہ جو شہید ہیں ان کے لواحقین بھی خوش ہیں، اور جو غازی ہیں وہ اپنے زخموں کو اپنے لیے تاج سمجھتے ہیں اور اس پر وہ خوش اور راضی ہیں. اصل اللہ کا فضل جو ہے وہ یہ ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت پہلو یہاں ارشاد فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اصول دو ہیں زندگی کے، ایک ہوتا ہے تجویز کردہ، ایک ہوتا ہے تفویض کیا گیا. تجویز ذاتی ہوتی ہے، تفویض وہ حصہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمانا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تکلیف کا ہو تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا. اور فرمایا تمہیں اگر درکار ہو مدد معاملت، اللہ سے مانگو وہ عطا فرماتا. اور فرمایا اگر ایک مخلوق کا اجتماع چاہے کہ تمہیں وہ فائدہ پہنچائے تو وہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنے اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. اور فرمایا مخلوق کا اجتماع اکٹھ اگر چاہے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے. اور فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور کاغذ خشک ہو گئے ہیں، یعنی جو طے فرمانا ہے مالک کل کائنات نے اس نے حکم صادر فرما دیا ہے. اب بھلائی ہو یا نقصان ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کے فیصلے سے باہر. اب آپ غور فرمائیں، ہم مخلوق کو اس لیے اہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدے اور نقصان کے لیے شاید وہ ہیں. اسباب کے پہلو میں ہونا اور بات ہے، اور انہیں سمجھ لینا کہ انہی سے فائدہ یا انہی سے نقصان ہے، تو قرآن کریم کی نص کبھی ہم رد کر رہے ہیں اور حدیث مبارکہ. اب یہ لفظ بڑا سخت ہے، میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ رد کر رہے ہیں، لیکن اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا لفظ بولوں، چونکہ مقابل تو ہم آ گئے. تو جب ہوش نہیں کریں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے جان، مال، آبرو، عزت، ماں باپ، ہر شے انہوں نے قربان کیا اور مثال قائم کی، جب اجتہادی غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو درا ہے اس کی حفاظت پر معمور جو تیر انداز تھے وہ اپنی جگہ سے لیے ہیں، تو آزمائش آئی اور تکلیف میں سے گزرے. تو اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اجتہاد تو بڑا اور شے ہوتی ہے، ہمارا مقابل آنا اور انکار بڑے دوسرے معنوں میں ہے. तो हम भी तो हुक्म नहीं मान रहे, कुरान क्या फरमाता है और हम क्या करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, सुन्नत खैरुल अनाम क्या है और हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में देखें। और उसके बाद फिर हमें गिला भी है कि अल्लाह ने हमारी तकदीर पता नहीं क्या लिखी है और कितनी तकलीफ़ है हमारे लिए। और वो ऐसा बेनियाज है, उसने कुरान करीम में ये जो ज़मींदार फसल को कहते हैं ना, हवा लग गई तो ये सफल जो है फसल जल गई है, हमारा बड़ा नुकसान। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में उस फसल को जो हवा लगती है उस तक का जिक्र फरमाया हुआ है, तो फिर कहते हैं हमारा तो बड़ा नुकसान हो। तो सहाबा कराम जो हैं वो चले, और ये रवायात भी मिलती हैं कि बाज़ ऐसे ज़ख्मी थे कि वो अलग अलग नहीं चलते थे, दो इकट्ठे होकर एक दूसरे के सहारे पर चले लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चले। अब यहाँ ज़िंदगी और मैंने अपनी ज़िंदगी और अपने हालात का हल्का सा आपके सामने हिस्सा अर्ज़ किया, और उस अजीम ज़िंदगी कि जिसे दर्ज साहबियत नसीब है उसका कुछ पहलू आपके सामने मैंने अर्ज़ किया। अब यहाँ आकर वो असूल देखें जो ज़िंदगी के दो असूल हजरत ने इरशाद फरमाए, तजवीज़ और तफवीज़। अच्छा, तजवीज़ क्या है? तजवीज़ होती है बंदा अपने अकल और शऊर से अपने लिए तजवीज़ करता है कि मेरी ये हैसियत होनी चाहिए, इतनी दौलत होनी चाहिए, ऐसा घर बार होना चाहिए, ऐसी सवारी होनी चाहिए, ऐसा पहनना ओढ़ना होना चाहिए, ऐसी खुराक और ये सारे एहतमाम ये मेरे लिए होने चाहिए। उसके बाद फिर वो क्या करता है, दूसरी बारी आती है अमल की, फिर वो पूरी कोशिश करता है और सरगर्दां हो जाता है कि मैं पढ़ूँ, मैं सीखूँ, मैं समझूँ, इस काबिल हूँ कि मैं ये जो चीज़ें चाहता हूँ ये पूरी करूँ। और सिर्फ एक जगह नहीं रुकता, वो सफ़र करते करते दुनिया के दूसरे सिरे पर चला जाता है तजवीज़ करदा की तकमील के लिए, कि उसने अपने लिए जो तजवीज़ किया मेरे लिए ये हो, मेरी औलाद के लिए ये हो, पूरा ज़ोर लगा देता है। और यूँ यूँ जो शय उसे हासिल होती है वो ये समझता है हाँ मैंने हासिल कर ली। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि न खुद और न मखलूक कोई भलाई तुम्हारे साथ करना चाहे उससे ज़ायद नहीं हो सकती जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में ली। अच्छा, उस सारी तजवीज़ करदा उमूर के बाद सारी मेहनत और मशक्क़त और सारी ज़िंदगी बसर करने के बाद फिर क्या मामला आया कि जो अल्लाह ने उसके लिए तय फरमाया उससे ज़ायद ना ले सका। लेकिन यहाँ एक और बात बन गई कि वो तो उससे ज़ायद तो ना ले सका, तो जब अपने कमाल पर भरोसा किया तो बरकत जाती रही, अब जो हासिल किया वो बेबरकत का तो वैसा हो गया। और दूसरा, जब अल्लाह का शुक्र अदा ना किया तो जिस इस्तदाद से हासिल किया या जहाँ से हासिल किया, हर शय का मालिक तो अल्लाह है, वो सारा कुछ उसके लिए एक सवाल बन जाएगा कि आखिरत में उसे जवाब देना पड़ेगा। ये हम बैठते हैं ना गपशप में सुबह शाम, हदीस शरीफ में मिलता है कि कोई वो नशिस्त जो नशिस्त हो और बर्खास्त हो जाए, यानी लोग जमा हों बैठे हों और बर्खास्त हो जाए और उसमें अल्लाह का नाम न लिया जाए तो हसरत करेंगे कि काश वो हम न बैठे होते। वो जो बैठे और अल्लाह का जिक्र नहीं किया, अल्लाह को याद नहीं किया, दीनी बात नहीं की, वो बैठना ऐसी बड़ी मुसीबत बन जाएगा कि उसका जवाब देना महाल हो जाए। वजूद उसका, ज़िंदगी उसकी, इस्तात उसकी, देख उसके दी हुई आँख से रहे हो, बसीरत उसकी, बसारत उसकी, दिल उसका जिसमें ख्वाहिशात हैं, वजूद उसका कि जिसकी ज़रूरियात की तकमील को दौड़े, और जहाँ से ले रहे हो सारे असबाब का वो मालिक है, तो हर शय उसकी कि उसका शुक्र ना अदा कर सके, तो ये वो एक नशिस्त जवाब हो जाएगी। और मुझे बताएं कि जो सारी ज़िंदगी हम उसूल तजवीज़ पर बसर करते हुए और कमाल ज़ाती पर इनहिसार समझते हुए गुजारेंगे, मिलेगा वही जो उसने मुकर्रर फरमाया उससे ज़ायद नहीं, बेबरकतगी वैसी होगी उसमें बरकत नहीं होगी, दूसरा उसका हिसाब बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा जो उसूल तफवीज़ है वो क्या है कि ये समझ लिया जाए اللہ نے جو حکم فرمایا تفویض کیا ہے. اب دین اسلام کیا ہے؟ سارا ضابطہ حیات دین اسلام ہے. آپ صرف ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان رہے ہیں, آپ کے لیے دین اسلام ہر طرح کی رہنمائی دے رہا ہے. ذرائع آمدن کیسے ہوں, کس طرح ہوں, تیرا وجود کیسا ہو, اس کی تو کیا تربیت کرے, اس کی تو صفائی کیسے رکھ, اس کو آرام کیسے دے, حتیٰ ایک حد سے زیادہ روزے نفلی رکھنا بھی جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے وجود کا بھی تم پر حق, اتنی تکلیف وجود کو نہ جائے کہ بھوک سے جو تکلیف پیدا ہو جاتی ہے وہ نہیں. نماز ادا کرنی ہو اور کھانا کا وقت ہو, فرمایا کھانا کھا کے نماز پڑھ. تو جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو پھر بات ذات کی ہو یا رشتوں کی ہو, خاندان کی ہو یا معاشرے کی ہو, ذاتی پسند و ناپسند کی ہو یا کاروباری حیات کی ہو, ہر پہلو سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے. اور بندہ کیا مانتا ہے, جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور میرے جو حصے میں وہ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا. وہ اپنے لیے جو کچھ زندگی کے پہلوؤں کو دیکھتا ہے یا جن میں سے گزرتا ہے, اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ تفویض شدہ ہے, مالک کی عطا ہے, اور پھر وہ سبب میں سرگرداں ہوتا. تجویز والا بھی اسباب میں سرگرداں ہوا, تفویض والا بھی اسباب میں سرگرداں ہوا. تجویز والا دکھ اور سکھ یہ محسوس کیا کہ یہ مجھ سے رہ گیا, یہ میں نے لے لیا, اور تفویض والا محنت کرتا ہے, اسباب کرتا ہے, لیکن انحصار اللہ پر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور یہ میرے نصیب میں نہیں ہے, یہ میرا اللہ میرے لیے بہتر جانتا ہے. یا شکر میں گیا یا صبر میں گیا, لیکن اصول تفویض پر زندگی بسر کرتے ہوئے بندہ پھر اس راہ کا مسافر ہوتا جہاں اللہ کی رضا اور اس کا فضل نصیب ہوتا. ہم دیکھ لیں ہماری زندگی کس اصول پر ہے, تجویز پر ہے یا تفویض پر ہے. صبح بھی ہوگی, شام بھی ہوگی, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, نیند بھی آئے گی, تھکاوٹ بھی ہوگی, تو یقیناً پھر آرام, پانی, خوراک, یہ تکمیل بھی تو پہلو ساتھ. کیا ہم تجویز کر رہے ہیں یا تفویض کو دیکھ رہے ہیں؟ ہر شاید اللہ کی ہے. تو ہم سے بڑے بڑے سمجھدار لوگ, ہم اپنے بڑوں کی اگر بات کریں, دور کی نہیں, اپنے بڑوں کی, اپنے والدین کی, میں اپنے والد محترم کی بات کروں رحمۃ اللہ علیہ, ہم سے بڑے تگڑے, ہر پہلو میں تگڑے تھے. لیکن ہر بندہ اپنی فرصت پوری کرتا ہے اور جہان فانی سے وہ کچھ کر جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے ان کے اعمال ان کے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے ہیں. آخرت میں ہر کوئی اپنا بار اٹھائے گا, کوئی کسی دوسرے کا بار نہیں اٹھا سکتا. لیکن تفویض زدہ زندگی جو ہے اس پہ فرماتا ہے کہ جو بخشے گئے انہیں میں اپنے والدین کے ساتھ پہنچا دوں گا اور ان کا اجر بھی کم نہیں کروں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اصول تفویض پر کتنی رعایت ہے, کتنی عطا ہے. ہر شے اللہ کی ہے. اب دیکھو نا, یہ کمال نہیں ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں, یہ عطا ہے کہ وہ سجدے کی توفیق دے رہا ہے. بڑا فرق ہے, میں سجدہ کر رہا ہوں, میرے اللہ نے مجھے سجدے کی توفیق دی. ایک لہجے کو سوچو نا, تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہر پہلو میں آپ کے پاس اصول آئے گا کہ کس شے کا, کس راہ کا, کس نسبت کا انتخاب کرتے ہو. تو یہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر, جب حکم ہوا تو دوبارہ ان کٹے پھٹے وجودوں سے اور گھروں میں وہ جو تازہ قبروں کی خوشبو مٹی کی ابھی آ رہی ہے کہ جو شہداء دفن کیے ہیں, اس سے پھر نکلے اللہ کا نام لے کر اور فرمایا فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ سلامت واپس آئے, انہیں کوئی ناگواری پیش نہ آئی. جو پہلے معاملہ ہوا اللہ جل شانہ کی دست قدرت نے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حکم پر چلے گئے. بڑا لوگوں نے ڈرایا یہ ہوگا فلاں نقصان ہوگا, منافقین نے بھی بڑا کیا, کفار نے بھی بڑا دھمکایا, وہ اللہ کے نام پر چلے گئے اور کسی کو ان کے مقابلے کی جرأت نہ ہوئی. اچھا, ایک اور پہلو یہاں عرض کروں گا. یہ ساری روایات بیان کی جاتی ہیں, اور عجیب بات ہے پھر کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. خمر اسد تک تعقب بھی بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جو بدر صغرا ہے اس کا وقت بعد کا ہے, لیکن یہ تو مقام مدینہ منورہ کا اور عین احد کے بپا ہونے کے بعد. عجیب بات. آج اگر ہم اپنے حالات دیکھیں نا جی, بعض خرق عادت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی. خرق عادت اس معاملے کو کہتے ہیں جو بالعموم نہ ہو یا وہ اس کا ظاہری سبب سمجھ نہ آئے. جسے آپ اللہ کے نبی کی طرف آپ دیکھیں گے تو معجزہ کہلائے گا, اور ولی کی نسبت دیکھیں گے تو پھر وہ کرامت کہلائے گی. اور ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ ذاتی نہیں ہوتی, بطور توارث ہوتی ہے. اور اللہ ذاتی جو کرامت عطا فرماتا ہے اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے. جیسے دین انہیں عطا فرماتا ہے تو ان کے فرمان سے آگے علماء بھی ہوتے ہیں, بالعموم لوگوں تک دین پہنچتا ہے. جتنی مہارت ہے وہ پھر بطور توارث آتی ہے. اسی طرح خرق عادت جو معاملات ہیں ان میں بھی جو امتی ہوتا ہے اس کی ذات کا کمال نہیں ہوتا, وہ بطور توارث اسے ایک خرق عادت جو ہے حصہ نصیب. ہم سنتے ہیں اور بعض ایسے ہیں لوگ جنہوں نے دیکھے. اللہ کا احسان ہے, میرے سامنے قرآن کریم ہے اور میں خانہ خدا میں ہوں اور دین بیان کر رہا ہوں. تمام کم علمی, تمام کمزوری اور اپنی کمزوریوں کے باوجود اپنی طرف سے پوری خالص نہیں اثر. اس گناہگار نے خرق عادت معاملات دیکھے ہیں, اور دنیاوی امور میں کوئی شعبہ ہو شاید جس میں میں کام نہ کیا ہو یا نہ کرتا ہوں, یا اس شعبے میں کام کر آیا ہوں یا اس شعبے میں ابھی بھی کام کرتا ہوں, تو بڑی عقل و خرد کی بات نہ بھی ہو تو کچھ سمجھ تو ہوگی نا جی. تو میں اپنے اس تمام موقع کی جو آپ کو تمام قرآن کریم اور مسجد اور جمعت المبارک کی بات کہہ رہا ہوں, تو مجھے بالکل پتہ ہے میں نے قبر میں جانا اور میں نے اپنے اللہ کو صاحب. خرق عادت معاملات مجھے اتفاق ہوا ہے, میں نے دیکھے. خرق عادت کا معاملہ جہاں پیش آتا ہے وہاں یاد رکھیے گا بات دین کے سربلندی کی آتی ہے. مخلوق کا مخلوق کے مابین مقابلہ جو ہوتا ہے وہاں کرامت کا ظہور نہیں ہوتا. کرامت کا ظہور ہوتا ہے دینی پہلوؤں میں, کہ اس کے ظہور سے تقویت دین کو ہوتی ہے, حق کو ہوتی ہے. ذات اس میں حق کی نسبت آئے تو پھر اور بات ہے, لیکن اگر حق نہ ہو تو پھر ذات کی نسبت وہ ظہور ہی نہیں ہوتا. ان صدیوں کی دوری کے باوجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہیں خیر القرون کا پہلا زمانہ نصیب ہوا اور صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز ہوئے, اور وہ بطور توارث صدیوں کی دوری کے بعد آج ایسے لوگ میسر آئے کہ جن کے خرق عادت معاملات سے دنیا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی, تو آج ہم چلے ہیں صحابہ کرام پر جا کر بات کرنے دی, یہ نہ کرتے تو وہ کرتے. ان کی جوتیوں کا سر پر اٹھانا جو فخر سمجھے, انہیں یہ سے نصیب ہیں کہ یہ دنیا کے حالات سے ان کا ادراک زائد ہے. ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں, وہ شاید اتنا دیکھتے ہیں کہ یہ در و دیوار رکاوٹ نہ بنتے, تو وہ حق کو نہ پہچان سکے اور وہ یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا, ہے نا, کتنا نازک معاملہ. آج جو دین کے اصول بیان کرتے ہوئے اپنے سمجھداری دیکھ رہا ہے, اپنی علمی اسناد اس طرح لے گا کہ وہ صحابہ کرام پر بات کرے, اور وہ واسطیاں ہیں. آل یاسر کی بوڑھی خاتون کو ابو جہل نے اتنی سزا دی کہ ان کی آنکھوں میں خون آ گیا تھا. جب آنکھوں میں خون آ جائے تو نظر نہیں آتا, نظر دھندلا جاتی ہے, اور جب نظر دھندلا گئی تو اس نے منحوس نے کہا کہ بی بی کچھ میری بھی رہنے دو اور کچھ تیری جان چھوٹ جائے گی, تو دل سے نہ مان تو زبان سے اتنا کہہ دے کہ اللہ واحد اور لا شریک نہیں ہے، میری بھی ساکھ بچ جائے گی اور میں تجھے چھوڑ دوں گا. اس نے کہا میں کیسے کہوں جب میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ واحد اور لا شریک. اس کی ضعیف آنکھیں دھندلا چکی تھیں اور خون آلود تھی. ایمان کا یہ درجہ کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، اللہ نے اس ضعیف خاتون کو عطا فرمایا، اس نے جواب دیا اسے ابو جہل کہ میں کیسے اس کی وحدانیت کا انکار کر دوں کہ جب میں دیکھ رہی ہوں کہ واحد اور لا شریک ہے. آج ہم بات کریں وہاں جا کر، یہ بدبختی ہوتی ہے کہ جب دین کے فرمان اور ان ہستیوں کے مقابل ذات کو لایا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین قسم ہوگی اصول تجویز کی کہ اپنا کمال تجویز کر رہے ہیں، میں بڑا کمال. ٹھیک ہے، اپنے کمال سنبھالو، جس دن ملک الموت وارد ہوا تو میں کمال کی بھی سمجھ آ جائے گی اور اللہ حد میں اترے تو اپنے انجام کی بھی خبر ہو جائے. اور اب جو اگلا فرمایا گیا کہ وہ جو انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو اس کے باوجود تکڑے ہو کر گئے اور اللہ کریم نے انہیں سکھ اور سلامتی اور فضل سے واپس چلایا. جن کا گمان اور خیال تھا کہ جی یہ بھی سارے جو ہیں مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے اور کیا نقصان ہوگا، اللہ کا عدل ہے، اللہ کریم نے اپنی نعمت اور فضل عطا فرمایا اور واپس ہے. اب بعض بات کرتے ہیں روایات میں کہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہاں پھر جب مخالف نہ رہے تو کاروبار بھی مل گیا اور وہ تجارت کرتے ہوئے واپس آئے اور انہیں دنیا کا بہت فائدہ ہوا اور اللہ بھی راضی ہو جائے. حضرت بڑا خوبصورت بیان فرماتے، وہ فرماتے ہیں اللہ کریم کا جو فضل ان ہستیوں کو نصیب ہوا ہے اسی کی مثال میں فرماتے ہیں، شہداء کے لواحقین کا کوئی کلام نہیں ملتا کہ ہائے ہمارا فلاں شہید ہو، غازی کے زخموں پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں نہ جاتا تو میرا وجود جو ہے یہ نہ کٹا پٹا ہوتا یا یہ میرا نقصان ہو گیا. کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، جو شہید ہو گیا اس کے لواحقین بھی خوش ہیں اور جو غازی ہو گیا وہ بھی خوش ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ اس پر راضی ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں ان کی رضا ڈھل گئی. اور شہداء کے متعلق پچھلی آیات میں غالباً دو تین بیان پہلے شہداء کی آیات میں اللہ نے شہید کی خوشیاں جو اسے نصیب ہوئی ہیں ان کا اعلان آیا کریمہ میں فرمایا، اپنے کلام میں فرمایا. اور میں نے روایات میں آپ کو عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے چاہا کہ وہ جہاں دکھ ہوا ہے ہمارے لواحقین ہمارے ساتھی جو ہمارے دکھ میں ہوں گے، اللہ انہیں بھی ہماری کوئی خبر پہنچے کہ ہم کتنے خوش ہیں اور آپ نے ہم پر کتنا کرم اور احسان فرمایا. روایت میں ملتا ہے کہ اس آیہ کریمہ کی شان نزول یہ کہ دنیا سے چلے گئے اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی شہداء کو، شہادت قبول فرمائی، انعام عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائی، اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کاش ہمارے جو رہ گئے ہیں بھائی انہیں بھی یہ خوشیاں نصیب ہوں کہ ہم کتنے خوش ہیں، ہم پر اللہ نے کتنا احسان پر. تو وہ آیا کریمہ نا، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کے شرف کے ساتھ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیا کریں، تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیا کریں. ہمارے لیے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں اکثر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بالعموم اسلامی ایام کے حوالے سے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آ گیا، اور بعض جگہ جو بیانات ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے دارفان میں جو بیان ہوتا ہے یہ ایک ترتیب سے ہے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ. اب جو جمعہ پڑھنے آیا ہے اس کے سامنے جو گزارشات پیش کی جا رہی ہیں اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آیا کریمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، بات کیا ہوئی، میں نے سمجھا کیا، مجھے سمجھایا کیا گیا. تو اللہ قبول کرنے والا ہے، دلوں کے حال وہ جانتا ہے. لیکن اگر آپ تشریف لائیں، آیا کریمہ پڑھ کر آئیں کہ اس آیا کریمہ پر بیان ہوا تھا، کیا کہا گیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، تو آج جو بیان ہونا ہے اگر میں وہ آیا کریمہ پڑھ لوں اور دیکھ لوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو جب بیان میں بیٹھوں گا تو پھر متوجہ ہوں گا، مجھے پتہ ہوگا کہ بات کیا ہو رہی ہے، تو پھر بات جو سمجھ آئے گی تو پھر لا محالہ ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کا حبیب کیا فرما رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. تو وہ تمام اختتام کی طرف سفر ہے، تو میرا اختتام نہیں ہو. آپ غور فرمائیں نا، پھر کتنا جو ہے اس بیان کا، کہنے سننے کا، اب جو بھی پڑھ کر لائیں، جتنا بھی پڑھ کر لائیں، جو بھی تیاری کریں، وہ سارے بیان کا حاصل. ہاں ایک ادائیگی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی صدقے دل سے بیان کر رہا ہو تو اس کا ذمہ تو ادا ہو، لیکن جہاں جن کے لیے بیان کیا جا رہا ہے ان کی بھی تو ذمہ داری ہو. تو جب آپ اس طرح دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں کہ کتنا ادراک نصیب ہوگا، کتنا محسوس ہوگا میرا اللہ مجھ سے کلام فرما رہا ہے، مجھے حکم دے رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے میرے بندے، یہ نہ سوچ، یہ نہ کر. تو کتنا رشتہ ہے بندگی کا اپنے اللہ سے. اور فضل کی جب بات آتی ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں، فلاں شخص پر اللہ کا بڑا فضل. کیا بھائی فضل ہے جی، اس کے پاس روٹی روزی بڑی ہے، اس کے مکانات بڑے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں. فرعون، شداد، یہ جتنے مردود گزرے ہیں، نمرود، ان کے پاس جو جو بادشاہیاں، دولت، سونے چاندی کے ڈھیر تھے، ان کو کیا پھر کہو؟ یقیناً دنیا کی حالات، دنیا کی ضروریات، دنیا ہے یہ ایسی قسم عالم ہے، آب و گل سبب سے ہے، سبب درکار ہے، ضروریات کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ کل نہیں ہے. بہت بڑا اور سب سے بنیادی جو فضل ہے وہ یہ ہے کسی کو ایمان نصیب ہو. اخروی حیات کا انحصار ایمان پر ہے، اللہ کا فضل ہے. یقیناً دنیا میں اللہ فرماتا ہے دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، جسے دنیا کا احساس ملی یقیناً فضل ہے، اگر وہ اصول دینیہ کے مطابق ہے، اور اگر اصول دینیہ کے خلاف ہے، تفویض کے معنوں میں نہیں لے رہے، تجویز کے معنوں میں لے رہے ہو، اتنا ہی حساب بڑھ جائے گا. ایک ایک شے کا حساب، کہاں شکرانہ اور کہاں حساب، تو بڑا فاصلہ. تو اللہ کا فضل جو ہے وہ انہیں یہ نصیب ہوا ہے کہ اتنے خوش ہیں کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ بھی وہاں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جو لواحقین بچے ہیں وہ یہاں خوش ہیں کہ ہمارے شہداء ہیں، مائیں کہہ رہی ہیں کہ میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی روز معاشر، مائیں تلاش کر رہی ہیں، بیٹا، بھائی، خاوند شہید ہو گئے، تلاش کر رہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. اس سے بڑھ کر اور نشانی کیا چاہیے خوشی؟ وجود قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ایک دوسرے کو سہارا دے کر جا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اٹھاؤ تلواریں اور ہم نے تعاقب میں جانا ہے، تو جا رہے ہیں، وہاں سے پلٹ رہے ہیں، خوشی سے پلٹ رہے ہیں، کامیابی سے پلٹ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اللہ انہوں نے اپنا فضل عطا فرما، اور اس سارے عطا میں کیا فضل، دنیا کے چند ٹکے ہوں گے کہ کاروبار ہوا اور یہ اللہ کا فضل ہے. وہ اللہ کے فضل میں سے ہے، لیکن جب فضل کے پہلوؤں میں جاؤ گے تو سب سے بڑا فضل تو بندگی ہے. امتی کا شرف امتی ہونے میں ہے، اور امتی کا شرف امتی ہونے میں کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. واللہ ذو فضل عظیم، سبحان اللہ، اللہ بڑے فضل کے مالک، یعنی اللہ عطا فرمانے والا ہے، وہ قادر ہے. ہم دنیا میں کوئی مانگے نا، کوئی گدا کر رہا ہو تو گدا گھر کا کشکول دیکھتے ہیں یا جھولی دیکھتے ہیں. تو یہ در وہ ہے کہ جہاں کا مانگنا جو ہے آپ کی جھولی کو بھی وسعت دیتا ہے کہ اس میں تھوڑا آئے گا تجھے اور وسعت دوں اور سمیٹ لے. لیکن اس تعلق کی ضرورت ہے کہ بندے کو بندگی کا تعلق نصیب. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، یہ ضروری ہے جو کچھ پہلے بیان کیا اور یہ جو نتیجہ اللہ ذو فضل عظیم بیان کیا ہے. وَاتَّبَعُوا، اتباع ضروری ہے، خالص اتباع ضروری ہے. اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، یقیناً شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے خوف زدہ کرتا ہے. فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، بس تم ان سے مت ڈرو، اور اگر تم ایمان والے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو. اب دونوں معنوں میں خوف ہے. لیکن مخلوق کی نسبت جب خوف آئے گا تو معنی انداز پہلو اور ہوگا، اور یہی بات جب مالک کی نسبت جائے گی تو پہلو بات کا رسول بدل جائے گا. جب یہ خوف مخلوق کی نسبت آئے گا تو جیسے مار کا خوف ہے، مال کے نقصان کا خوف ہے، جیسے جان کے جانے کا خوف، وہ خوف اطمینان بخش نہیں ہوتا، اضطراب پیدا کرتا ہے، دل مضطرب ہوتا ہے. دوسرا خوف ہے جسے آپ کہتے ہیں یار خوف خدا کر، ایسے نہ کر، اللہ سے ڈر. جو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وہ خوف بندگی کا ہے. غلطی پر سمجھ آتی ہے کہ میں حکم عدولی کر رہا ہوں، دل لرز اٹھتا ہے. کیوں لرز اٹھتا ہے؟ اللہ نے منع فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور میں فرمان کے خلاف جا رہا ہوں. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ غلطی پر یہ ادراک نصیب ہو جائے میں نے غلطی کی ہے. ورنہ شیطنت جسے آپ کہیں گے وہ یہ ہے کہ شیطنت برائی کو برائی بھی نہ سمجھے اور برائی پر اس طرح کھڑا ہو جائے کہ انجام کی بھی اسے خبر نہ رہے کہ کیا ہوگا. جی ہوگا جو دیکھا جائے گا. یار تم ہو کیا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ قرآن تخلیق پر جو بیان فرماتا ہے، ایک قطرہ ناپاک جو وہ بیان فرماتا ہے، اس سے آگے بھی پھر کسی کو ضرورت ہے کہ میں فلاں ہوں اور میری یہ حیثیت ہے اور میں یہ ہوں؟ دیکھتے ہیں نا ہم اپنے معاشرے میں، وہ جی میں نہیں مان. او بھائی جو تو مان نہیں مانتا، جس خاک سے تو پیدا ہوا ہے، روک لے اپنے آپ کو واپس خاک ہونے سے. روک سکتا ہے، اسی خاک کا حصہ ہوگا. اس مالک کی مرضی کہ تجھے دفن ہونا نصیب ہو یا تجھے درندے اور جانور کھا جائیں تیرے وجود کو، دھوپ میں گلتا سڑتا رہے یا تیرے وجود میں کیڑے پڑ رہے ہوں، تو کیا کرے؟ میں نہیں مانتا، میری حیثیت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے نا کہ اللہ کے مقابل آتے ہو، اللہ کا حکم عدولی کرتے ہو، بھول جاتے ہو کہ اللہ نے جو تمہیں پیدا فرمایا، اپنی پیدائش اور تخلیق تو دیکھ لو، پھر اللہ کے مقابل آتے ہو. اب یہ محترم سامعین کرام ساری آیات ہیں جو میں جن کا مفہوم عالی آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو جب قرآن پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں اللہ ہم سے فرما رہا ہوں. اب شیطان کی جو خوف کی بات ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہندو سادھو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات، تو اسے تعجب تھا ذکر کے نسبت، تو اس نے اللہ کے ذکر پر اعتراض کیا. تو حضرت چونکہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، جیسے آج ہم بھی تربیت دیتے ہیں، لطائف کراتے ہیں، مراقبات کراتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، تو وہی تربیت ہے جاری ہے. اللہ ہمیں استقامت دے، ہماری غلطیوں اور گناہ معاف فرمائے، اور یہ صدقہ جاری ہے تاکہ آمد جاری رہے. تو اس نے کہا میں بھی ذکر کرتا ہوں. پھر اس نے اپنے ذکر کے الفاظ بیان فرمائے، میں وہ منحوس الفاظ بیان نہیں کرنا چاہتا. تو حضرت نے فرمایا، حضرت بڑے بڑے منجے ہوئے، بہت بڑے عالم، اور آپ کے سامنے بات کرنا مشکل تھا، مقابل کو نہیں بات کرتا تھا، بہت تکڑے خطیب تھے. آپ نے اس سے پوچھا، اچھا بتا تیرا کمال کیا ہے؟ اس نے کہا میں عمل کرتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس ایک شکل نمودار ہوتی ہے، اور جب وہ شکل نمودار ہوتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں مجھے دنیا کے فلاں حصے پر پہنچا دے، ایک لحظے میں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، یہ میرا کمال ہے. آپ نے فرمایا جو وہ شکل نظر آتی ہے تجھے، تو اس لمحے جب وہ شکل ظاہر ہوتی ہے، تجھے خوف آتا ہے یا تجھے سکون اور سکھ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا جی شریر کانپ جاتا ہے، کانٹا کانٹا، ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے وجود. تو فرمایا موذی شیطان جو ہے، شیطان کے قریب اس سے خوف اس کو بھی ہے جو اس کے ماننے میں ہے، چونکہ اس نے اسے اور گہرائی میں ڈبونا ہے، اور دوسرا جو اس کو نہیں مان رہا اس کے پیچھے بھی وہ لپک رہا ہے کہ اے کاش یہ ہدایت سے بھاگ جائے، ہٹ جائے. حضرت فرمایا موذی تیری ساری سالوں کی محنت یہ ہوئی کہ تو شیطان کا ساتھی بنا، اور تو جس کا ساتھی بنا اس سے تجھے خوف آتا. اگر یہ حق ہوتا تو تجھے سکھ اور تسکین نصیب ہوتی، تجھے خوف نہ آتا. یہی بہت بڑی نشانی ہے کہ تو نے زندگی گنوا دی. اب عین میدان احد میں شہداء ہیں، نقصان ہے، دونوں طرف سے فوجیں، پیچھے سے سوار، آگے سے پیادہ فوج، اور پوری کوشش ہے، اور اتنا حالات کشیدہ ہوئے کہ کسی کو کسی کی پہچان نہ رہی، حتیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی. عین اس حالت میں تعلق معاللہ سے کیا ہوا، جب دل پھٹ رہے ہوں، گلوں کو آ رہے ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کے قلوب پر تسکین نازل فرمائی. اب یہ کچھ آیات پیچھے جائیں تو یہ آیا کریمہ بھی آپ کو مل جائے گی. عین اس وقت کہ جب تڑپ بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا، عین اس وقت اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی. اور روایات میں ملتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ کہیں دیکھا ہے تو کوئی ایسا صحابی نہیں ہے، کوئی ایسا اسلامی لشکر کا پاک قلب ایسا نہیں ہے کہ جس کی گردن جو ہے اس طرح نہ جھک گئی ہو کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں پر لگ. کون سے سکھ میں چلے گئے؟ تعلق معاللہ کی بات ہے نا جی، ایک حضوری کی کیفیت ہے. اللہ نے تسکین نازل فرمائی، ایمان اور مضبوط ہوئے، تو اللہ کا فضل ایسے نصیب ہوا کہ دل کھلکھلا اٹھے، وہاں تشفی آئی، کوئی دکھ نہیں آیا. اور جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ کیا ہے؟ اب اس کو دونوں معنوں میں لو، یقیناً یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے خوف زدہ کرتا ہے. اسے اپنے دوستوں کی نسبت لو یا ان کافر اور منافقوں کی نسبت دین کی طرف لو، تو دونوں طرح سے شیطان کی کوشش کیا ہے کہ وہ ان سے خوف زدہ کر رہا ہے. اور جو شیطان کے ساتھ ہے وہ مردود تو خود خوف زدہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ بلا ہے، وہ ایسی بدی ہے کہ وہ دشمن ہے، اور مطلق انسان کا دشمن ہے، کافر ہو اور مسلمان ہو دونوں کا دشمن ہے. کافر اس کا جا ساتھی بنتا ہے، وہ اس کافر کا بھی ساتھی نہیں ہوتا، اسے اور ڈبوتا ہے، اور گہرائی میں جاتا ہے کہ اور دوزخ کی گہرائی میں جائے. اور جب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اس سے خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، حق یہ کہ اللہ سے ڈر. اب اللہ کی نسبت ڈر کیا ہوگا کہ یہ دھچکا رہے، یہ احتیاط رہے، میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو میرے اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے، مجھے اللہ کی رضا نصیب رہے، میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر چلا جائے. اب اس تعلق سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ تو شرمندگی، ندامت، معافی کی توفیق، اتنے پہلو ملتے ہیں. اور اللہ جل شانہ فرمائے ان کنتم مؤمنین، صاحب ایمان کا راستہ یہ ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمان دل میں ہوگا تو یہ ظاہری پہلوؤں میں اس کی شہادت یہ ہوگی کہ خوف خدا ہو، تعلق معاللہ کی طرف بار ہوگا، دیر ہوگا، دھیان ہوگا. یہ نہیں کہ جو شیطانی راستے ہیں ان کی ترغیب جو ہے وہ بھلی معلوم ہو. اللہ جل شانہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.